وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. علماء کرام کی موجودگی میں ہمارے لیے کچھ نصیحت کرنا کسی طرح مناسب نہیں، تاہم دوستوں کے مشورے سے بطور مذاکرہ کے چند باتیں عرض کرنی ہیں. یقیناً وہ باتیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی، تاہم مذاکرے سے وہ بات زیادہ راسخ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بولنے والے کو بھی اس پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. بس اپنے فائدے کے خاطر کہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق ہو جائے، اس کے خاطر بطور مذاکرہ کے چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو، اہل علم کو، جو شرافت، جو عظمت، جو قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، وہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے علماء کو بہترین مخلوق قرار دیا. روئے زمین پر بہترین مخلوق یا علماء کی جماعت ہیں، اور اللہ نے جس علم کی بنیاد پہ یہ شرافت عطا فرمائی ہے، وہ علم در حقیقت ایک نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آپ کے پاس آ چکا ہے. دوسرے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نور دیا ہے، جس نور کو لے کر وہ انسانوں کے درمیان چلتے ہیں. یہ نور کیا ہے؟ یہ علوم نبوت ہے. علم نبوت کو اللہ نے نور کہا. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عالم بنایا علم کی بنیاد پر، اور وہ علم ایک نور ہے. اس لیے مشہور شعر ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ شکوت الى وکیل سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم نے بھی اس کو نور ہی سے تعبیر کیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو علم ہمیں ملا ہے، اس علم کی حقیقت اور اس علم کی اصل نور الہی ہے. اگر ہمارے دل میں نور الہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت علم ہمارے پاس ہے، اور اگر نور الہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معلومات ہیں، وہ چیزوں کا جاننا ہے، وہ حقیقت علم نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں اگر وہ نور آیا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو کشادہ کر دیتے ہیں. يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس کا تم سب کو سنانا مجھ پر فرض ہے. یوں تو قرآن کریم کی ہر آیت آپ نے امت تک پہنچائی ہے، مگر اس آیت کو پہنچانے سے پہلے آپ کا یہ تعبیر اختیار کرنا، یہ انداز اختیار کرنا، خود اس آیت کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت دل کو کشادہ کرتے ہیں، دل کو کھول دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل میں وسعت اور کشادگی پیدا کرتے ہیں. پھر صحابی نے سوال کیا کہ اس وسعت اور کشادگی کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے دل میں نور عطا کر دیتے ہیں، پروردگار اس کے دل کے اندر نور عطا کرتے ہیں. پھر صحابی نے پوچھا، صاحب روح المعانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ نور دل میں آئے اس کی پہچان کیا ہے، نور دل میں آئے اس کی پہچان کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہی پہچان ہمیں اور آپ کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الہی کے آنے، دل کے منشرح اور کشادہ ہونے اور دل میں نور الہی کے آنے کی تین پہچان بتائی، التجافی عن دار الغرور، التجافی عن دار الغرور، والانابہ الى دار الخلود. نمبر ایک التجافی عن دار الغرور، نمبر دو الانابہ الى دار الخلود، نمبر تین میں فرمایا الاستعداد للموت قبل نزولہ. یہ تین باتیں جو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نور الہی، علم کا نور اس کے دل میں آ چکا ہے. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک آئینہ دے دیا کہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف معلومات کا ذخیرہ ہے، یا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ علم نور الہی کی شکل میں ہے. اس کو دیکھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تین چیزیں بتا دی، علامت بتا دی، التجافی عن دار الغرور. دنیا میں رہتے ہوئے بھی، دار غرور دنیا کو کہا گیا، دھوکے کی دنیا دنیا کو کہا گیا، تو دھوکے کی دنیا سے انسان جدا رہے، یعنی دنیا میں انسان کھو نہ جائے، دنیا میں انسان اس طرح سے گم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے کہ اس کے دل پر دنیا ہر دم چھا جائے. آپ حضرات اہل علم ہیں، اس مضمون کو آپ اچھی طرح مجھ سے زیادہ اپنے اوپر آپ کھول سکتے ہیں کہ ایک ہے دنیا کے اندر رہنا اور ایک ہے دنیا کا دل میں آ جانا. اور ہمارے اقابر مثال دیتے ہیں کشتی کے ذریعے کہ کشتی اگر پانی کے اندر ہے تو رواں دواں ہے، لیکن کشتی میں پانی اگر آ جائے تو وہی کشتی والوں کے ساتھ ڈوب جاتی ہے. تو دنیا میں ہمیں رہنا بھی ہے، لیکن دنیا میں رہنے کے ساتھ دنیا ہمارے دل پر چھا جائے اور ہر دم ہمارے دل پر دنیا کی ہوس ہو اور ہر دم ہمارے دل پر دنیا ہی کے خیالات ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمارے اوپر چھا چکی ہے. تو نمبر ایک التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، دنیا میں شب و روز اپنے لمحات گزارتے ہوئے دنیا سے الگ رہنا، یہ التجافی کہلاتا ہے. اب ایک انسان دنیا میں بھی رہے، کسی کمرے میں بھی رہے اور اس پنکھے کی ہوا سے بھی بچے، اے سی میں بھی رہے اور اے سی کے نقصان سے بچے، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ضرور ہوگا. جب اے سی میں ہم ہیں اور اے سی ہمارے نقصان دہ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا کہ ہم اس اے سی سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتے اور ہمیں اس میں رہنا بھی ہے اور نقصان سے بچنا بھی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ علاج ضرور ہوگا. اسی طرح ہمیں دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا بھی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کا واسطہ اور رابطہ صرف میری ذات سے نہیں ہے بلکہ ہمارے دائیں بائیں جو ہماری اولادیں ہیں، بال بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان تمام کے ساتھ اس کا واسطہ اور رابطہ ہے. تو ان تمام حالات میں دنیا میں رہتے ہوئے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دنیا سے اپنے اہل خانہ کو فائدہ پہنچائیں، اور پھر وہ دنیا ہمارے دل پر نہ چھائے، اس کا کوئی نہ کوئی تو راستہ، علاج اور طریقہ ہوگا. نمبر دو والانابہ الى دار الخلود، انسان ہے تو دنیا میں، مگر دنیا کے ساتھ ساتھ اس کا دل ہمیشہ فکر آخرت میں لگا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس علم کی ذمہ داری کے ساتھ، اس منصب کی ذمہ داری کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر ہمیں اللہ کے یہاں ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا. نمبر تین، ہمیشہ انسان کو اپنی موت کا استحضار ہو اور موت کی تیاری ہو، الاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ مرنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرنا. یہ تین صفت، یہ تین باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الہی کی بتائی ہیں. اب ذرا ہم اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ تین باتیں ہیں یا نہیں. میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ تمام حضرات میں ہوں گی، لیکن یہ کلی مشکک ہے، یعنی اس میں فرق مراتب ہیں، کسی میں زیادہ ہوگا، کسی میں کم ہوگا، کسی میں کم ہوگا، اور یہ سب کوئی ایک آخری منزل نہیں ہے، بلکہ التجافی عند الخلود، التجافی عند الغرور کی اتنی ایک الگ منزل ہے. تو جس حد پر ہم اور آپ ہیں، اس حد سے ذرا اونچا بڑھنا ہے، اس حد سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو جا کر یہ نور ہمارے اندر آئے گا. جب یہ نور آتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک فراست آتی ہے، انسان کے اندر ایک فراست آتی ہے. جو فراست آتی ہے، وہ فراست انسان کو ہر موقع پر اس کے شایان شان کیا چیز ہے وہ اسے کرنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے ظاہر میں نقصان کیوں نہ ہوتا ہو. انسان وہی راہ چلتا ہے جس راہ میں وہ اس کی شان کو، اس کے قدر و منزلت کو بچاتی ہے، اسی راہ پہ چلتا ہے چاہے اس کا ظاہری نقصان کیوں نہ ہو. مثال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دریائی سفر کر رہے تھے، ایک شخص ان کا دوست بن گیا. دوستی کے عالم میں امام بخاری نے بتا دیا کہ میرے پاس کچھ 18 دینار میری تھیلی میں ہیں. اب وہ بندہ، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے آہستہ سے تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور کیا اسٹیمر میں، کشتی میں، کہ میرے پاس 18 دینار تھے، کسی نے چوری کر لی، اب امام بخاری کے پاس 18 دینار، اور اس نے خود تھوڑی دیر کے بعد اعلان کر دیا، شور کیا، ہنگامہ کیا کہ کسی نے چوری کر لی. اب کشتی والوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو جتنے لوگ ہیں اتنے ہی ہیں، چلو ہر ایک کا سامان تلاش کیا جائے. اب ہر ایک کا سامان تلاش ہونے لگا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ وہ تو میرے ہی تھیلے میں ملے گا، اور میرا ہی ہے، اگر میرے تھیلے ملے گا تو لوگوں کو میرے تقوی پر، میری دیانت پر، میرے علمی احتیاط پر، میرے فن حدیث پر جو اعتماد ہے، اگر میرے تھیلے ملے گا تو یہ تمام کے تمام لوگ یہ کہیں گے کہ بخاری تو چور ہے. میں کتنا ہی قسم کھاؤں گا، ظاہر میں لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ چوری کی ہے، تو میری جو علمی دیانت ہے، حدیث کی جو احتیاط ہے، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، اور میرے علم سے، عمل سے لوگوں کو جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ فائدہ نہیں پہنچے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شان علم، اپنی شان دیانت کو بچانے کے لیے انہوں نے آہستہ سے اپنے تھیلے سے اس 18 دینار کو نکالا، اور بڑی ہے آہستگی کے ساتھ انہوں نے دریا میں اس کو ڈال دیا، تاکہ ہمارے تھیلے کی جب تلاشی ہو تو اسے میرا وہ پیسہ نہ ملے، پیسہ میرا ہی ہوگا مگر خطرہ میرے دیانت کو ہوگا. جب ان کے تھیلے کی تلاشی ہوئی، نہیں ملا، کسی تھیلے میں نہ ملا، ان کے تھیلے میں بھی نہ ملا، لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، مکر ہے، اور کسی نے کہا کہیں اور گر گیا ہوگا، ساحل پہ گرا ہوگا. بہرحال بات ختم ہو گئی. جب یہ حضرات، ان کا قافلہ ساحل پہ اترا، تو اترنے کے بعد آگے پھر وہ ساتھ ہو لیا اور کہا، بخاری وہ تمہارے درہم کا دینار کہاں گئے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے پاس 18 دینار ہے، وہ دینار آپ کے کہاں گئے؟ تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے پھر ساری تفصیلات بتا دی کہ صرف اور صرف میں نے اپنی دیانت کو بچانے کے لیے، اور لوگوں کا جو اعتماد علمی اور حدیث کے اعتبار سے، لوگوں کا جو وثوق و اعتماد میرے اوپر ہے، اس کو بچانے کے لیے میں نے اپنے ان درہموں کو ضائع کر دیا، حالانکہ میرا سفر طویل ہے، سفر کی مشکلات میرے سامنے ہیں، میں اگلا سفر کس طرح کروں گا، مگر اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آج ایک ایسا موقع آ رہا تھا کہ بغیر مال کو ضائع کیے، اس نقصان کو برداشت کیے بغیر میری دیانت باقی نہیں رہ سکتی تھی، تو میں نے اپنی دیانت کو باقی رکھا ہے. جب یہ نور علم اندر آتا ہے تو پھر انسان اپنی شان کو، اپنی منزلت کو، اپنے مقام کو پہچانتا ہے، چاہے اس میں مال کی قربانی دے دینی پڑے، نفس کی قربانی دے دینی پڑے، بظاہر کبھی انسان کو اپنے مقام و مرتبہ اور عزت کی قربانی دے دینی پڑے، یہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے نور علم کو اور بڑھا دیتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کے ساتھ علم کے ساتھ علم بھی ہو اور اس علم کا نور بھی ہو. تو پہلی چیز کہ انسان میں ایک فراست پیدا ہو جاتی ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط، مناسب اور غیر مناسب چیزوں کی سوجھ بوجھ، اس کا ادراک، اس کا شعور پیدا ہوتا ہے. پھر وہ انسان عالمانہ شان سے عوام الناس کے درمیان رہتا ہے. نمبر دو، اس علم الہی کی شان یہ ہے کہ اس میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ جلوتوں میں چاہے کسی انداز میں ہو، مگر خلوتوں میں ہوگا تو اس میں خشیت پیدا ہوگی. انما یخش اللہ من عباده العلماء. بعض شارحین نے، بعض مفسرین لکھا ہے کہ علم اور خشیت یہ لازم ملزوم ہیں. جہاں علم ہوگا وہاں خشیت ہوگی، جہاں خشیت ہوگی وہاں علم صحیح ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر خشیت نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے جس علم کی تعریف قرآن کریم میں کی گئی ہے، وہ علم نہیں ہے جس علم کا مرتبہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، اس میں علم اور خشیت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ذرا اس آیت کی پیش نظر ہم اپنی زندگی پر، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ذرا ہم دیکھیں کہ دنیا تو ہمیں عالم کہتی ہے. ہر شخص جو مجھے سلام کرتا ہے وہ اس لیے سلام نہیں کرتا کہ یہ ہماری قوم کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، نہیں، اس لیے کرتا ہے کہ یہ عالم ہیں. وہ صفت علم اسے مجبور کرتی ہے ہماری عزت کرنے پر. اب جو دوسرے تو صفت علم کا خیال کرتے ہیں مگر صفت علم ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، تو یہ ہمارے لیے تو بڑے حسرت کی بات ہے. اس لیے نور الہی کی دوسری پہچان کہ ہمارے اندر خوف و خشیت. اب یہ التجافی عن دار الغرور، الانابہ الى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزولہ. اس کے بعد پھر خشیت یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے محدثین، فقہا، بلکہ ائمہ، ان تمام کی زندگیوں پر ہم ایک نگاہ ڈالیں. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے مقلد ہیں، ہر جگہ ہم کہتے ہیں امام صاحب نے یہ کہا، بس بات ختم ہو گئی. حدیثیں دو طرح کی ہیں، دونوں حدیث کا اپنا الگ الگ محمل ہے، مگر ہم ایک حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں امام صاحب کا یہ قول ہے. وہ ہم تمام کے تمام امام صاحب کے قول کے مقلد ہیں. شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم جس طرح ان کے قول کے مقلد ہیں اسی طرح ہم ان کے حال کے بھی مقلد بنے. ایک امام صاحب کا قال ہے اور ایک خود امام صاحب کا حال ہے. ہم پورے مقلد، اہل علم پورے مقلد اس وقت ہیں جبکہ ان کے قول کے بھی مقلد بنے اور ان کے حال کے بھی مقلد بنے. پھر فرمایا قول تو یہ ہے کہ علمی اشتغال تھا، علمی انہماک تھا، دوسرے علماء کی قدردانی تھی، دوسرے علماء کی رائے کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج اور اس کا استنباط ہوتا تھا، یہ تو قال تھا. اور حال کیا تھا کہ جب مکہ مکرمہ پہنچے، خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے، دو رکعت کے درمیان پورے قرآن کو ختم کر لیا، حال یہ ہے ما عبدناک حق عبادتی کا وما عرفناک حق معرفتی کا، اے اللہ میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. دو رکعت میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت کر لینا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر اس کے باوجود دل کا حال کیا ہے، احساس کیا ہے، ادراک کیا ہے؟ ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم سے نہ ادا ہو سکا. پروردگار کو اس حال پر رحم آیا اور پروردگار نے جو بشارت سنائی قال کے بجائے حال پہ سنائی، فرمایا قد ادیت حق عبادتی، غیب سے آواز آئی کہ آپ نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا. تو شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کم از کم ہم علماء کو ان کے قول کے ساتھ ساتھ ان کے حال کا بھی مقلد ہونا چاہیے. اب امام صاحب کی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں کہ ایک طرف امام صاحب علوم شرعیہ، قرآن و حدیث کے علوم کے بحر زخار تھے اور سراج الائمہ کہلائے. یہ علوم انہوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، مگر وہ قول بڑا مشہور و معروف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگا کہ لولا سنتان لہلک نعمان. کہ اگر ہمیں اس پوری زندگی میں 2 سال کا موقع نہ ملتا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے جانے کا موقع ہمیں نہ ملتا، لولا سنتان، اگر یہ دو سال ان کی صحبت میں ان کے پاس آنے جانے میں یہ 2 سال کا موقع نہ ملتا، لہلک نعمان، تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ ہلاک کیسے ہوتے، اس کی شرح کی ہے کہ ہلاکت کی بنیاد ان کی نگاہ میں ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے اور نفس لگا ہے، اور نفس یہ اندر کا دشمن ہے، اور نفس کا مکر و فریب بڑا باریک ہوا کرتا ہے، اتنا باریک کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ نفس ہمیں کہاں سے ڈس رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نفس کے مکر و فریب کی جو ہمیں اطلاع ملی، خبر ملی، جو احساس ہوا وہ ان کی صحبت میں جانے کے بعد. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے ائمہ اور محدثین ہیں وہ اسی نور الہی کو حاصل کرنے کے لیے، خشیت کو حاصل کرنے کے لیے، اور کیفیات نبوت کو پانے کے لیے کسی نہ کسی سے اپنا واسطہ، رابطہ اور تعلق انہوں نے ضرور رکھا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بکری کے چرواہے جن کا نام تاریخ میں شیبان لکھا ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے. بکری کے چرواہے، شیبان راعی ان کا نام ہی ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، ابو حفص حداد لوہار تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ان کے پاس دل کی کیفیت لینے کے لیے آتا ہوں. ایک طرف بکری کا چرواہا، دوسری طرف اتنا بڑا فقیہ ہے، ایک طرف لوہار ہے اور دوسری طرف اتنا بڑا محدث ہے. اور حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے مدارس میں جو درس نظامی کا سلسلہ ہے، جس درس نظامی کو پڑھے بغیر بظاہر اس زمانے میں ہندو پاک میں کوئی عالم نہیں بنتا، گویا عالمیت کے لیے اس درس نظامی کو اللہ نے کھوٹے کی طرح باندھ دیا ہے، بنا دیا ہے کہ جب تک کوئی درس نظامی کی سند حاصل کرنا چاہے گا تو اس کھوٹے سے نہیں بدھے گا، وہ اس اعتبار سے عالم نہیں ہو سکتا. مولانا نے لکھا ہے کہ ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ جو لکھنؤ کے علاقے میں رہا کرتے تھے، لکھنؤ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے بانسا، اس بانسا گاؤں میں ایک امی تھے، ایک امی صاحب نسبت تھے. اس امی صاحب نسبت کے پاس ملا نظام الدین جا کر بیٹھا کرتے تھے، اس سے ان کے دل میں وہ انوارات محسوس ہوئے جو انوارات ان کو ورق گردانی میں محسوس نہیں ہوئے. اس دل کو بن جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایسی فراست عطا فرمائی کہ انہوں نے جو درس نظامی میں جو کتابیں طے کی، اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ آج تک وہ درس نظامی کی تمام کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. فرماتی ہے مقبولیت کہاں سے آئی، یہ مقبولیت کہاں سے آئی، دل کا حال بدلا، اور دل کا حال کہاں بدلا، ایک امی شخص کے پاس جا کر بدلا. اور ہمارا آپ تو یہ جانتے ہیں ہمارے اکابر میں جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، سید الطائفہ، اللہ ہو تو پوری جماعت دیوبند کے سردار امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنا پڑھے ہوئے تھے، وہ تو لکھا ہے تاریخ میں کہ قدوری تک پڑھے تھے. بطور لطیفہ اور مزاح کے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں غایت مغیہ میں بھی داخل ہے یا نہیں، غایت مغیہ میں بھی داخل ہے یا نہیں، یعنی قدوری بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. ان کے پاس ہمارے تمام اکابر اور مشائخ جا کر وہ دل کا حال لیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے علاقے سے ایک عالم آئے جن کا نام ہے احنف بن قیس. مسجد نبوی میں ان کا بیان لوگوں نے رکھ دیا. اب جو انہوں نے بیان کیا تو ماشاءاللہ پورا مجمع محو حیرت تھا. قافلہ ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہر ایک نے اپنی ضرورتیں رکھی. اس کے بعد پھر سب نے رخصت چاہی، ہر ایک کو حضرت عمر فاروق نے اجازت دے دی، مگر احنف بن قیس سے کہا کہ آپ یہیں میرے ساتھ رکیں، میرا حکم ہے، آپ کو یہی رکنا ہے. اب حکم تھا 1 سال تک وہاں رکے مدینہ منورہ میں، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ 1 سال تک حضرت عمر فاروق نے ان کو کوئی نصیحت براہ راست نہیں کی، 1 سال تک. اور انہوں نے بھی دیکھا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، لہذا مجھے رہنا ہے. 1 سال تک رہنے کے بعد عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ اب آپ تشریف لے جائیں. تو جب اجازت مل گئی تو پوچھا کہ حضرت آپ نے مجھے یہاں کیوں روکا تھا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آ گئی, بڑی خطرناک حدیث ہے. اس حدیث کا مفہوم میں سنا سکتا ہوں, میں نے بھی تلاش کیا تو بر وقت مجھے وہ حدیث کے الفاظ نہیں ملے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اہل علم جن کا دل نفاق کا ہوگا, اور وہ نفاق ان کی زبان سے ظاہر ہوگا, اسی قسم کے الفاظ ہیں. میں چاہتا کہ وہ الفاظ تلاش کر لوں. جب تم ایک سال پہلے آئے تھے, تمہارے انداز گفتگو سے, جتنی دیر میرے پاس رہے انداز گفتگو سے میں سمجھ گیا کہ تمہارے اندر علم کی شان نہیں ہے, تواضع نہیں ہے, انکساری نہیں ہے, فنائیت نہیں ہے, بلکہ عجب اور کبر کا شائبہ میں نے محسوس کیا. تو پھر میں نے سوچا کہ تم یہاں ایک سال رہو, ایک سال تم میری صحبت میں یہاں پر رہے, اس صحبت کی برکت سے اللہ نے تیرے اندر فنائیت عطا کر دی اور عجب اور اپنے بارے میں خیال کو اللہ نے ختم کر دیا. اب تم جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, تم امت کے درمیان جا کر بیان کر سکتے ہو. اس دور کے بارے میں جب یہ کہا جا سکتا ہے تو ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ کس حال میں ہیں. ذرا ہم اور آپ خدا کے گھر میں ہیں, اللہ رب العزت نے ہمیں جو علم عطا فرمایا ہے. کیا ہم رمضان کی مبارک مہینے میں تہجد کے مصلے پر بیٹھ کر کیا ہم اس بات کی ضمانت اللہ کو دے سکتے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں 100% محفوظ ہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اللہ ہماری زبان غیبت سے, شکوے سے محفوظ ہے؟ کیا ہم اپنے اللہ کو اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ میری فکر اور میری سوچ بالکل صحیح ہو چکی ہے؟ اگر ہم یہ گواہی نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے کہ اس بارے میں بھی ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے اپنی زبان کو پورے طور پہ محفوظ کرنے, نگاہوں کو پورے طور پہ محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا. آخر اسی راہ پر ہمیں چلنا پڑے گا, اکابر کی راہ پر چلے بغیر ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے طریق کو اپنائیں تاکہ ہمارا دل روشن ہو. ورنہ ہمیں ایک دو بات بہت ہی درد کے ساتھ سننے کی بات ہے, ہم اور آپ یہ حدیث سناتے ہیں, ہمارے پاس طلبہ پڑھتے ہیں, چاہے وہ طلبہ پڑھنے کے بعد کہیں دنیا میں لگ جائیں یا علم کی خدمت میں لگیں. بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ناظرہ پڑھتے ہیں, مسائل پڑھتے ہیں اور بہت سی دعائیں ہم سے سیکھتے ہیں. ہم سے دعا سیکھ کر وہ پڑھیں, ہم سے علم حاصل کر کے نمازیں پڑھیں, ہم سے قرآن سیکھ کر وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, امید بلکہ یقین ہے کہ یہی اعمال ان کو جنت میں لے جائیں گے. لیکن کیا ہمارے سامنے وہ روایت نہیں ہے کہ میدان محشر میں جنت سے پہلے ایک شخص ہوگا جو بیٹھا ہوگا, اس کی پورے پیٹ کی اتڑیاں باہر ہوں گی اور اپنی اتڑیوں کے درمیان اس طرح بیٹھا ہوگا جیسے چکی اور پاٹ, جیسے گھنٹی جس کو کہتے ہیں, گھنٹی اور چکی جاتا, وہ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں اور کنارے کنارے دانے گرے ہوتے ہیں, اسی طرح سے وہ ایک بندہ بیچ میں بیٹھا ہوگا, اس کی اتڑیاں اس کے چاروں طرف پھیلی ہوں گی, وہ اپنی اتڑیوں کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ خون کے آنسو بہاتا ہوگا. اس کے سامنے سے کچھ لوگ گزریں گے, دیکھ کر اس کی شکل کو پہچان جائیں گے, بڑی حسرت سے کہیں گے جنت میں جانے والے, آپ یہاں اس بے کسی کے عالم میں ایسی ذلت آمیز سزا میں ہیں, آپ ہی سے سن سن کر, آپ ہی سے پڑھ پڑھ کر تو ہم نے عمل کیا, تو انہی اعمال پر میں جنت میں جا رہا ہوں اور آپ یہاں ایسی ذلت آمیز سزا میں پڑے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ میں نے تو بہت کچھ سنایا آپ کو, بہت کچھ کہا آپ کو, مگر میرا عمل اس پر نہیں تھا. آخری روایت اہل علم ہی کے لیے تو ہے, لہذا ہمیں ذرا اپنی زندگی پر ایک جائزہ لے کر اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں جو آ سکتی ہیں زندگیوں میں, اخلاص بھی ہو, للہیت بھی ہو, تواضع بھی ہو, انکساری بھی ہو, مسکنت بھی ہو, ابدیت بھی ہو, فنائیت بھی ہو, للہیت بھی ہو, یہ تمام چیزیں اسی وقت آتی ہیں, یہ ہمارے اکابر کے بقول, جب تک کہ انسان اپنا دامن کسی کے دامن سے نہیں جوڑتا اس وقت تک انسان ہمیشہ خطرے میں ہی رہتا ہے. آخری بات سن لیجئے, ابن السقا کوفہ کے, بغداد کے ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے وہ. آج ہم اور آپ دیکھیے, آج کی دنیا پریشان ہے. درمیان میں ایک بات میں عرض کر دوں, آج کی دنیا مالی اعتبار سے پریشان ہے, اور اسی دنیا میں ہم اہل علم ہی اپنے گھریلو معاملات, اپنی روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. دنیا اپنی مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے, طرح طرح کے کاروبار میں لگ رہی ہے, محنتیں کر رہی ہیں. ہم اہل علم مالی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے, مگر اس بارے میں ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ملفوظ ہے. اگر وہ ملفوظ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں جاری کر دیں تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم پریشان نہیں رہیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم مالی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں, تو ہمارے اکابر نے مالی پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو معمولات اختیار کیے ہیں, یا جن حدیثوں میں مالی پریشانی اور مالی تنگی کی دوری کے لیے حدیث میں جو علاج بتائے گئے ہیں, اگر ان علاج کو ہم پابندی سے کریں تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا. آج ہر انسان کی ایک طے شدہ آمدنی ہے, بیوی بیمار, بچے بیمار, والدین کی طبیعت خراب, دواؤں میں پیسے, ادھر پیسے گئے, ایک پریشانی کا عالم ہے. یہ پریشانی کے عالم میں صرف اہل علم نہیں ہے, دنیا کہیں زیادہ پریشان ہے, بلکہ ہم پریشان رہ کر بھی ہمارا چہرہ وہ اطمینان بخش ہوتا ہے کہ لاکھوں کی آمدنی والے کہنے مجبور ہوتے ہیں کہ مولانا آپ کے چہرے پر سکون دیکھ کے میں تڑپ جاتا ہوں. آج بھی حالانکہ بیچارہ خود وہ عالم اپنے گھر میں پریشان ہے. بہرحال پریشان ہر کوئی ہے, لیکن ہر ایک کی پریشانی کا حل الگ الگ ہے, ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے. ہم کو اللہ نے علم دیا اور علم کے راہ میں لگایا, اب ہمیں اسی علم کے راہ میں لگتے ہی اس پریشانی کو حل کرنا ہے. لیکن وہ حل ایسا نہیں جس میں ذلت ہو, وہ طریقہ ایسا نہیں جس میں ذلت نفس ہو. ہمارے اکابر نے اس کا حل دیا ہے. اس کا حل یہ دیا ہے کہ چند چیزیں ہم اپنی زندگی میں لازم کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے پریشانیوں کو حل کرے گا اور غیب سے ہمیں روزی عطا کرے گا. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یہ ایمان والے ایمان لے آئیں, ایمان والے اگر تقوی اختیار کریں, لفتحنا عليهم بركات من السماء, آسمان سے برکت نازل کریں گے. حالانکہ ظاہر میں انسان جن چیزوں کا محتاج ہے اور جو انسان کی ضروریات ہیں وہ تمام چیزیں بظاہر زمین سے نکلنے والی, اناج, فروٹ, کپڑے وغیرہ, یہ تمام چیزوں کی بنیاد زمین ہے. مگر پروردگار نے کیا کہا پہلے, لفتحنا علیہم برکات من السماء, یعنی غیب سے تمہارا انتظام کیا جائے گا. اور قرآن کریم کی دوسری آیت, ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ہم علماء کو تو اس آیت پر یقینی ہے کہ جو اللہ یہ کہتا ہے کہ بغیر امید کے, بغیر امید کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اس کا کوئی نظام طے نہیں ہے, تنخواہ یہ پہلے سے طے شدہ نظام ہے نہیں, جو نظام پہلے سے طے نہیں ہے, جس کی طرف وہم و گمان بھی نہیں ہے, اللہ غیب سے اس کا انتظام کریں گے. مگر کس کے لیے؟ شرط بتا دی, من یتقی اللہ. تو نمبر ایک تقوی کو اختیار کرنا, نمبر ایک تقوی کو اختیار کرنا, نمبر دو ہمیشہ باوضو رہنا. اب بتائیں ہم اہل علم کوئی فیکٹری میں تھوڑے ہی کام کرتے ہیں, کھیتوں میں تھوڑے ہی کام کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ مسند پہ بیٹھے, پنکھے کے نیچے بیٹھے, قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, بچوں کو پڑھایا, کتنا باعزت علم ہے یہ, اور کتنی باعزت انداز میں ہم رہتے ہیں. تو اگر ہم ہمیشہ باوضو رہیں تو باوضو رہنے کی برکت اللہ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو پہلا کام تقوی, دوسرا نام باوضو. اب بتائیں ہمارے اکابر ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. اب یہ باوضو رہنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر تین, ہمارے حضرت بطور خاص کہا کرتے ہیں, اور جن لوگوں کو حضرت نے بتایا اور جنہوں نے اعتماد اور یقین کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا, اس کی شہادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے سب سے پہلے غنائے قلبی تو دے ہی دیتے ہیں, دل کو اللہ مستغنی بنا دیتے ہیں, اور غنائے ظاہر بھی عطا فرماتے ہیں.
حضرت نے خود مجھ سے فرمایا کہ جب سے میں نے میرے شیخ نے مجھے بتایا غلام حبیب نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ نے مجھے بتایا جب سے میں پڑھتا ہوں تب سے میں کبھی بھی دنیا کے واسطے پریشان نہیں ہوا, کبھی میرا جیب خالی نہیں ہوا. جبکہ حضرت نے آج سے 25-30 سال پہلے جب آپ کی ملازمت تھی اس وقت آپ کی تنخواہ 1,00,000 سے زائد تھی. وہ 1,00,000 سے زائد تنخواہ کو چھوڑ کر حضرت اس راہ میں لگے. پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پریشان بھی رہتا تھا اور اب تو تنخواہ بھی چھوڑ دی, اب کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پھر فرمایا غلام حبیب نقشبندی رحمتہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے کہا کہ اس عمل کو کیا کرنا, تو غلام حبیب نقشبندی فرماتے ہیں اس عمل کرنے کے بعد اللہ نے دنیا کے کونے کونے کا مجھے سفر کرایا اور کبھی بھی سفر سے پہلے خیال نہیں آیا, فکر نہیں ہوئی کہ گھر والوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا. پھر فرمایا کہ ان کے شیخ نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے شیخ نے بتا دیا جب سے اس پر عمل کرتا ہوں تب سے کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا ہے وہ عمل؟ تیسرا عمل. پہلا عمل تقویٰ, دوسرا عمل ہمیشہ بابزو رہنا, تیسرا عمل ہر نماز, ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے بعد ایک دفعہ یا تین دفعہ کوئی بھی درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ الاف قریشن الافہم, 7 مرتبہ سورہ الاف قریشن الافہم یہ پڑھنا. اس میں خاص طور پر وَآتَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, علماء سمجھ سکتے ہیں دونوں کا مطلب کہ وَآتَمَهُم مِّن جُوعٍ میں کشادگی رزق کی نیت کرنا, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اس میں انسانی شیطانی نفسانی خوف سے امن کی نیت کر لینا. فرماتے ہیں جو بندہ اس کو کرے گا انشاءاللہ روزی سے کبھی پریشان نہیں رہے گا, لیکن ہاں یقین ہو, اعتماد ہو اور پابندی ہو. تین عمل ہو گئے. چوتھا عمل, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں, کبھی بچہ بیمار, بیوی بیمار, جو پیسہ آتا ہے سب ختم, میں بہت پریشان حال رہتا ہوں. تو تعجب سے فرمایا کہ کیا خزانے عرش, خزانے عرش وہ کلمہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خزانے عرش کہا, کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں. فرمایا پابندی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو, اللہ اس کی برکت سے تمہاری مالی تنگی کو ختم کر دے گا. اب یہ چار عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ سنیے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اہل علم اپنے اکابر کے معمولات پر عمل تو کرتے نہیں اور دنیا کی پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس پریشانی سے نجات کا راستہ دے دیا ہے, شرط یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ ان باتوں کو ہم کریں, کم سے کم سورہ الاف قریش الافی والا عمل, نمبر 2 باوضو رہنا, اور نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں خاص طور پر اور پریشانی اگر ہو تو حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جس قسم کی پریشانی میں انسان مبتلا ہو اول آخر 100 مرتبہ درود شریف, چاہے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم, اول آخر 100 مرتبہ درود شریف, اور پھر اس کے بعد 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی روزی کے مسائل کو حل کر دیں گے. اگر ہم اہل علم ان چند اپنے اکابر کے معمولات پر پابندی اور مداومت اور یقین بھی ہونا چاہیے کے ساتھ اگر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. مگر ہاں اتنا بھی تو نہیں ہے کہ بس آج فجر میں پڑھا تو ظہر میں ہوتے ہوتے جیب بھر جائے, نہیں. اللہ رب العزت بھی دیکھتے بھی تو ہیں کہ میرا بندہ کتنا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کتنا کہتا ہے, بار بار کہتے رہیں گے, بار بار روتے رہیں گے, دھوتے رہیں گے, انشاءاللہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے. ورنہ اگر ظہر میں کہا, فجر میں کہا تو ظہر تک حل, اور پھر ظہر میں کہا تو عصر تک حل, اور عصر میں کہا تو عشاء تک حل, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اندر عجب آ جائے گا کہ ہاں میں تو کچھ ہو گیا ہوں, جو کہتا ہوں ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ حکمت کے ساتھ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. یہ درمیان میں ایک بات یہ آ گئی ہے کہ اس کو اگر کیا جائے تو انشاءاللہ کبھی کوئی پریشان نہیں رہے گا. ایک وقت یہاں تک آتا ہے بندے پر کہ گھر میں کچھ نہیں ہے مگر دل اس کا مطمئن ہے, دل اس کے دل کے اندر اطمینان قلب ہے, کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں ہے. بہرحال آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ ابن السقا ایک بہت بڑے عالم تھے, ملک روم, روم کا بادشاہ. وہاں کے پادریوں نے اسلام کے خلاف چیلنج کیا اور یہ کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو ملک روم کے بادشاہ نے بغداد کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں کے بہت سارے پادری مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے اعلان کیا کون جائے گا مناظرے کے لیے؟ ابن سقہ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور اکیلا جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی دوسرا نہیں چاہیے. علم اتنا زیادہ تھا اور علم کے ساتھ حاضر جوابی، استہزاء، اس کا استہزار، اس کی حاضر جوابی، اس کا علم مسلم تھا. اب ابن سقہ کے پر لوگ حیران تھے، علماء حیران تھے، مگر اس کی شرط تھی کہ میں ہی جاؤں گا اور اکیلا جاؤں گا. اب جب یہ بات ملک روم میں پہنچی تو وہاں سب حیران ہو گئے کہ کتنا بڑا عالم ہوا کہ اکیلے آ رہا ہے اور دوسرے ملک میں آ رہا ہے اور عیسائی بادشاہ کے شاہی محل میں آ کے مناظرہ کرنا چاہتا ہے. تو سب حیران تھے. بھائی ابن سقہ وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد مناظرے کا وقت طے ہوا، شاہی دربار لگا، سارے وزراء پڑھے لکھے لوگ جمع ہو گئے. اب ایک طرف سے کئی پادری اور ادھر سے تنے تنہا اکیلا ابن سقہ. اب اس کے اعتراضات اشکالات شروع ہوئے، یہ حاضر جوابی کے ساتھ ایسا دندان شکن جواب دیتا رہا کہ ہر اشکال پر وہ خاموش ہو گیا. اس کے سارے اعتراض کا جواب اس طرح سے دیا کہ خود وہ پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ بادشاہ وقت کو اعلان کرنا پڑا کہ ہمارے عیسائی پادری ہار گئے اور ابن سقہ کی فتح ہو گئی. آپ سوچ سکتے ہیں علم کا کمال، حاضر جوابی اور قوت ذہن. پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں، آپ میرے یہاں مہمان بنے. چنانچہ اس نے ان کو مہمان بنا لیا. اور عیسائیوں کے بارے میں اہل علم جانتے ہوں گے کہ ہمیشہ سے انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو خراب کرو، اللہ کی فتح کو روک دو. ان کی آنکھوں کو خراب کرو، اللہ کی فتح کو، اللہ کی نصرت کو روکنا ہو تو مسلمانوں کی آنکھوں کو خراب کرو. یہ شروع سے ان کے یہاں یہ معمول رہا ہے. چنانچہ شاہی محل میں ان کا قیام ہوا عزت کے ساتھ، خدمت گزار لگے، خادمہ بھی لگا دیا. اب ابن سقہ کی خدمت کے لیے کبھی وہ خادمہ بھی آتی ہے، ابن سقہ کی نگاہوں نے خطا کر دیا، آنکھوں نے لوگوں کو نگاہ بچا بچا کے دیکھ لیا کہ کوئی اگر دیکھ لے گا تو کیا کہے گا اتنا بڑا عالم. بہرحال لوگوں سے بچ بچا کر اس نے اپنی آنکھوں سے بار بار جو دیکھا پروردگار کو، اس علم و فضل اور اس عزت اور مقام کے باوجود اس کی آنکھوں کی یہ غلطی اللہ کو پسند نہ آئی، اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی. اس نے بادشاہ سے تقاضا رکھ دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ وہ عیسائی ہے، آپ مسلمان ہیں. کہا اگر اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے عیسائی بننا پڑے تو میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہی ملک روم میں وہ عیسائی بنا، نکاح ہوا، مرتد ہوا، چند دن کی زندگی نہ پائی کہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا عیسائیت کی حالت میں. عیسائیت کی سرزمین پر لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. اللہ رب العزت جو اپنا علم دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، کبھی کبھی آنکھوں کی ان غلطیوں سے انسان کہاں سے کہاں ذلیل ہو جاتا ہے. کیا ہم اور آپ اپنے اللہ کو رمضان کے مہینے میں بھی یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ اللہ یہ ہماری آنکھیں محفوظ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو نہ آنکھ محفوظ ہے، نہ کان محفوظ ہے، نہ دل محفوظ ہے، نہ کچھ محفوظ ہے. اس کی حفاظت کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اس پر ہمیں آپ کو عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں. اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں، ایک طرف اللہ نے جو علم و فضل دیا، عزت دی، مرتبہ دیا، آخر اسی مرتبے کا اثر کہ آج لوگ عزت سے سلام تو کرتے ہیں، انہی بندوں کے سامنے محشر کے میدان میں اللہ نے اگر ہم سے حساب و کتاب شروع کر دیا تو مولا ان بندوں کے سامنے حساب و کتاب ہم کیا دے پائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حرم پاک میں پہنچے، کیا مقام و مرتبہ تھا،
خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہنے لگے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کر دینا، میرے مولا اگر معاف کرنا نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھانا تاکہ تیرے بندوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، میں نہ دیکھ پاؤں کہ مجھے دیکھنے والا کون ہے۔ اللہ یہاں تو لوگوں کے سامنے میں ہادی بنا ہوں، لوگوں کے سامنے رہبر بنا ہوں، مرشد بنا ہوں، اگر آپ نے مجھے محشر میں سزا دی، حساب لیا، تو اللہ مجھے اندھا بنا دینا تاکہ میں دیکھ ہی نہ پاؤں کہ میرے سامنے کون کون ہے۔ ابن جوزی اتنے بڑے عالم جن کا کہنا تھا کہ میں نے تقریباً 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اپنی انگلی سے 2,000 کتابیں لکھی ہیں، وہ ابن جوزی نے دیکھا۔ ایک دفعہ بیان چل رہا تھا، 10,000 کا مجمع تھا، تمام کے تمام لوگ رونے لگے، سسکنے لگے، دل ہی دل میں ابن جوزی نے دعا کی، اے اللہ میں تو جنت کے قابل نہیں، اللہ میرا کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں، اللہ اگر آپ کو جہنم ہی میں ڈالنا ہو تو اللہ ان تمام لوگوں سے پہلے پردہ کر دینا اور پھر مجھے جہنم میں ڈالنا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں جن کو اللہ نے بڑائی عطا فرمائی، مگر خوف و خشیت کس درجے کا؟ ہم ذرا سوچیں، ہمارے پاس تو نہ عمل ہے، نہ علم صحیح ہے، نہ علم کامل ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے پروردگار کو؟ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتنا روتے کہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اللہ اتنے رونے والے تھے، مگر فضل و کمال کا کیا حال تھا۔ ہم ذرا اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں، اپنے اللہ کے سامنے ظاہری اور باطنی غنا بھی مانگیں، ظاہری اور باطنی احوال بھی مانگیں، علوم نبوت کے ساتھ کیفیات نبوت کو مانگیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خلق کے ارادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر، آئے ہیں اب تیرے در پر، ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر، ہاتھ پھیلائے ہوئے، رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا۔ اللہ آپ نے محشر کا آئین اور دستور بنایا کہ جب تک تجھے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا تیرا قدم نہ ٹلے گا۔ اللہ ہم تو 5 تو کیا، 1 کا بھی جواب نہ دے پائیں گے، مولا اپنے اس دستور کو ہم سے ہٹا دیجئے۔ رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا حلالا واسعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له، اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك، اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك، اللهم اني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين
یا حنان یا منان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جن نعمتوں سے آپ نے نوازا ہے اے اللہ اس نعمت کے ہم قابل نہ رہ گئے، اے اللہ اس نعمت کی ہم نے توہین کر دی، اے اللہ ہمیں شان علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نور علم عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد عطا فرما، کیفیات عطا فرما، تقوی عطا فرما، فراست عطا فرما، خشیت عطا فرما، رزق کی تنگی ختم فرما، الا آپ کے در سے لینے والا، آپ کے در سے مانگنے والا، آپ کے در سے کھٹکھٹا کر اپنی روزی کی تنگی کو دور کرنے والا بنا دے، اے اللہ یہ اٹھا ہوا ہاتھ تیرے سامنے ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے دنیا کے خاطر یہ ہاتھ نہ پھیلے، اس کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ذلت سے حفاظت فرما، اے اللہ جن علماء جن کے گھروں میں پریشانی ہے پریشانیوں کو غیب سے دور فرما، جن کے پاس گھر نہیں ہے کشادہ گھر عطا فرما، جن کا ناقص گھر ہے اے اللہ اس گھر کو کامل بنا دے، اے اللہ جن کی پریشانی جس طرح کی ہے تمام پریشانیوں کو دور فرما، بہت سے علماء بہت ہی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، بہت سے اہل علم مولا بہت سے اہل علم ان کے اہل خانہ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ کچھ بھی ہیں آپ کے دین کے قلعے میں لگے ہوئے ہیں مولا، ہم نے دیکھا جو بھی شاہی محل کا محافظ ہوتا ہے مولا وہاں بادشاہ اس کے سر کے بال کے کٹانے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کے جوتے کی پالش کا بھی ذمہ دار بن جاتا ہے، مولا دنیا کے بادشاہ کا یہ حال ہے کہ اس کا دربان ہو اس کے ہر چیز کا کفیل بنتا ہے، مولا ہم بھی تو آپ ہی کے گھر کے بھی دربان ہیں، اے اللہ آپ ہی کے دین کے قلعے میں رہنے والے ہیں مولا، اگرچہ رہنا نہیں آتا مگر میرے مولا آپ بھی کفیل بن جائیے، ہم تمام علماء کی تمام ضرورتوں کے کفیل بن جائیے، ہمیشہ کے لیے کفیل بن جائیے، پریشانی کو دور فرمائیے، مقروض ہوں گے قرضے ادا فرمائیے، اللہ تنگ حالی ہو اس کو دور فرمائیے، اہل خانہ بیمار ہو شفا فرمائیے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ ہم دوسرے بچے کو پڑھائیں اخلاص سے پڑھائیں وہ عالم بعمل بنے، ہماری اولاد یوں ہی رہ جائے دنیا ہستی رہ جائے، اے اللہ اسے حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے اولاد کے دکھ سے اولاد کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کا داعی بنا، اے اللہ دین کا خادم بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی خیر کی دعائیں فرمائی وہ تمام عطا فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے وہ تمام شرور سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.